ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائی، مگر وہ سب کو نظر اندازی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے، آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو سب کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے شریفانہ درگزر سے کام لیں، وصفح الصفح الجمیل خوبصورتی کے ساتھ درگزر کیجیے، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، یعنی سورت فاتح کی آیات، ایک دن کی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو۔ یہاں پر قرآن پاک کی دولت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد ہم سب کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جس شخص کو قرآن کی دولت مل جائے، جس کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے، اس کے لیے پھر باقی ساری دنیا حقیر ہو جاتی ہے، یعنی دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابل نہیں۔ اسی لیے پیچھے سورت یونس میں آتا ہے، ہو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی کیا کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کے مذاق اڑانے پر اور ان کی باتوں پر دل تنگ نہ ہو، ہم نے آپ کو بہت عظیم نعمت عطا کی ہے، اور جن چیزوں پر یہ اترا رہے ہیں ان چیزوں پر تو آپ نظر غلط بھی نہ ڈالیں، کیونکہ یہ چیزیں تو بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو ہم سب کے سامنے ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ بھی باقی ہے، آپ کا نام اور آپ کی تعریف بھی باقی ہے، اور جو آپ کے دشمنوں کے پاس تھا جس کی وجہ سے وہ تکبر اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ سب بھی ختم ہو گئے اور وہ خود بھی ختم ہو گئے۔ اور دنیا کی یہ بڑی بڑی رونقیں اور دنیا کے یہ بڑے بڑے مال و متاع ان کی عزت بنانے کے کام نہ آئے، اگر کچھ ملا بھی تو وقتی طور پر، باقی کچھ نہ رہا۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور پھر لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں اور ان کے تکبر کے مقابلے میں آپ کیا کیجیے، وقت جناحک للمؤمنین، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جائیے، یعنی آپ اپنا جتھا، اپنی جماعت، اپنا گروہ ایمان لانے والوں پر مشتمل رکھیے، کیونکہ ایک انسان ہمیشہ گھبرا جاتا ہے زمانے کی سختیوں کا مقابلہ کرتے کرتے، لیکن جب انسان لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک گروپ کی شکل میں ہوتا ہے، تو مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی گروپ کے وجود میں آنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے، نظریہ یا ایک مشترکہ مقصد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، جن کا نظریہ ایک ہے، جن کا مقصد ایک ہے، آپ ان کے ساتھ مل کر اکٹھے رہیے، اس سے سب کو ایک حوصلہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو ساتھ ساتھ تنبیہ کرنے والا ہوں، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان پترکا پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بنا رہے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا جا رہا ہے دشمنوں کی طرف سے آنے والے سٹریس کو ڈیل کرنے کا۔ کہ جب مخالفت ہو، جب مذاق اڑایا جائے، جب مجنون کہا جائے، جب طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں اور ان پر دل تنگ ہو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تو ایسے موقع پر کیا کرو؟ شکوہ کرنے کی بجائے، غم کرنے کی بجائے، مایوس ہونے کی بجائے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو. تو گویا غم کا علاج کیا ہے؟ تسبیح کی کثرت. غم اور دکھ کے موقع پر کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا انسان کو ریلیف دیتا ہے. دوسری چیز، رکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ سجدہ کیجئے، کہا گیا کن من الساجدین، گویا سب کے ساتھ مل کر سجدہ کیجئے، اکٹھے مل کر نماز پڑھنا جو ہے یہ دل کی سکون اور اطمینان اور خوشی کا سبب ہوتا ہے، اس میں ایک ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو گویا پچھلی ہدایت اور اس کے مطابق مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہونے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ہمیشہ ہی مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے وہ ان کی قوت کی علامت ہوتی ہے، اور جب مسلمان بکھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، تو اسی سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. اور پھر اکیلے عبادت الگ طور پر ہے ہی، جیسے تسبیح اپنی اپنی، لیکن تنہا عبادت کے ساتھ ساتھ اجتماعی عبادت بھی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. سورۃ النحل، یہ بھی مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہاں کس فیصلے کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ قیامت کی بات کی جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ مشرکین پر جو عذاب آنے والا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تیسرا یہ بھی کہا گیا کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اب بہت دن آپ کو ان کا ظلم و ستم نہیں سہنا، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور آپ یہ زمین چھوڑ جائیں گے، اس لیے ان کے ستانے پر غم نہ کیجیے. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون، کہ آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تمہارا، لہذا تم مجھے سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفت فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بون سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں. اس آیت کا ایک ترجمہ تو یہی کیا گیا ہے، کچھ چیزیں تو وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تم سب کو نظر آتی ہیں، لیکن کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں. مثلا سمندر کی گہرائی جو حقیقی گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے، ابھی تک انسان وہاں تک نہیں پہنچا. جو شیلو حصے ہیں، جو ذرا ہم ڈیپتھ والے ہیں، وہاں تک تو انسان گیا ہے، لیکن حقیقی معنی میں سمندر کی گہرائی تک ابھی نہیں پہنچا. اب وہاں پر کیا مخلوقات ہیں انسان نہیں جانتا. خشکی کے مقابلے میں سمندر 3 گنا زیادہ ہے، وہاں کی مخلوق بھی زمین کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. یعنی جتنی مخلوق زمین پر پائی جاتی ہے اس سے تگنی مخلوق سمندر کے اندر ہے، لیکن وہ ساری ابھی تک انسان کے علم میں نہیں آئی. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں خشکی پر پائی جاتی ہیں ان سے ملتی جلتی چیزیں سمندر کے اندر بھی ہوتی ہیں. مثلا اگر خشکی پر سانس ہے تو سمندر کا سانس بھی ہے, خشکی سے گھوڑا ہے تو سمندری گھوڑا بھی ہے, اسی طرح باقی بھی بہت سی چیزوں میں مماثلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ تو وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تمہارے علم میں بھی نہیں. اور عربی زبان کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یخلق مضارع اور مضارع میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا بھی, اور اس میں وَيَخْلُقُ اور وہ پیدا کرے گا, مَا لَا تَعْلَمُونَ جو ابھی تم نہیں جانتے ہو. اور یہ ذکر کہاں ہو رہا ہے, گھوڑے اور خچر اور گدھوں کے بعد, کہ تمہاری سواری کے لیے آج اگر گھوڑے اور خچر ہیں تو کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کچھ پیدا ہوگا جو آج تم نہیں جانتے. اور یہی بات ہر دور کے لیے, 1400 سال پہلے کے انسان کو جہاز کا نام بھی نہیں معلوم تھا, گاڑی ٹرین اور یہ تمام چیزیں اس کے علم سے باہر تھیں, اور آج بھی ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سالوں میں کیا کچھ آنے والا ہے. اگر 1400 سال پہلے کا انسان جو فوت ہو چکا ہے اٹھ کر آج دنیا میں آئے تو شاید پریشانی سے فوراً دوبارہ مر جائے, جو کچھ یہاں ہو رہا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ, اور اللہ ہی کے ذمے سیدھا راستہ بتانا ہے جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. اب دیکھیں کہ سواری کے جانوروں اور راستوں کا ذکر کر کے پھر سیدھے راستے کا اور ٹیڑھے رستوں کا ذکر کیا گیا. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان سفر کرتا ہے اور سڑک پر جاتا ہے تو عموماً راستے سے پھر ضرور یہ خیال آتا ہے, زندگی کا راستہ بھی اور زندگی کا جو سفر ہے اس کے بارے میں بھی انسان سوچتا ہے. کبھی بھی اگر آپ کو کہیں جانے کا اتفاق ہوا ہو, اگر آپ کو راستہ معلوم نہ ہو تو آپ کتنی خواری کرتے ہیں, کتنی مشقت اٹھاتے ہیں. اسی طرح جو لوگ سیدھا راستہ نہیں جانتے اور وہ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہدایت کے بغیر اور طرح طرح کے غلط کام کر رہے ہیں, ان کی زندگی بھی اسی طرح پر مشقت ہے. آج بھی روحانی اعتبار سے کھوکھلے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ ان کے لیے پھر انجام خطرناک ہوگا. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو صراط مستقیم بتایا گیا ہے وہ سب پر واضح ہو. اور حق کا راستہ اصل میں ہے کون سا؟ حق کا راستہ اور سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے. کوئی بھی راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی بجائے کسی اور کی طرف لے جا رہا وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ دین کی طرف بلانے والے, یہ دین کا نام لے کر لوگوں کو اکٹھا کرنے والے لوگ دنیا میں بہت سے رہے. دین کے نام پر بہت سی مجلسیں, بہت سی گیدرنگ ہوتی, اور جب لوگ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو بسا اوقات کنفیوز ہوتے ہیں کہ سب دین کا نام لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں کون ٹھیک ہے اور کون نہیں. ایسی صورت میں اپنی پریشانی اور کنفیوژن دور کرنے کے لیے ہمیشہ ایک اصول سامنے رکھیں کہ کہیں پر بھی جا کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کتنی ہو رہی ہے, اس کی طرف کون بلا رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف کون بلا رہا ہے. اگر کہیں پر بھی اللہ کی بجائے کسی شخصیت کی طرف یا کسی اور نام کی طرف یا کسی اور مقصد کی طرف بلایا جا رہا ہو اور بے شک اس کے اوپر کور دین کا ڈال دیا گیا تو وہ دین کا راستہ نہیں ہو سکتا. دین کے نام پر ہر ایکٹیویٹی وہی درست ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو پالے, اس کی رضا پانے کے طریقے جان لے اور اس کی طرف چل پڑے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, یعنی وہ زبردستی ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور شام کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت پریشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں, ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد نہیں. ابھی تو جنگلوں میں بے شمار جڑی بوٹیاں بے شمار پودے ہوتے ہیں، سمجھتے ایسے ہی پالتو میں اگ گئے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کے حکم سے ہو گئے، انسان کے فائدے کے لیے ہو گئے. فرمایا جو رنگ برنگ کی چیزیں، جو مختلف چیزیں ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت سبق ہے. وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوان، لیکن اگر ہم اپنی سستی کے مارے، اور جس طرح کے آج مسلمانوں کے اندر غور و فکر کی صلاحیت کم ہو گئی، اور انہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور یہ میدان ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا، یہ کر کے ہم یہ سمجھتے شاید ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. نہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں بہت وسعت ہے. اگر ہم دین کا علم بھی حاصل کرتے تو ہمارا دین ہمیں اپنی کتاب میں بھی دنیا پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. اب یہاں جتنی بھی آیات ہیں آپ دیکھیں، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، پھر وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوان، اور پھر سخر البحر، پھر اسی طرح آگے بہت سی چیزوں کا ذکر ہے. تو ہم تو دین کا علم بھی حاصل کریں گے تو الٹیمیٹلی کہاں پہنچیں گے؟ دنیا میں غور و فکر کرنے پر. اور دنیا کی طرف جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ تک، کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ زمین اس کی ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ چاند تارے اس کے ہیں، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کی ہیں. جب ہم درست طریقے سے ان چیزوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کو انسانیت کے فائدے کے لیے نکالتے ہیں، اور انسانیت کے فائدے کے لیے اس کا علم عام کرتے ہیں، تو یہ بھی سراسر عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو یوں لگتا ہے نا جیسے ایک وسیع دسترخوان کی طرح بنا دیا کہ آؤ دیکھو تمہیں کیا چاہیے. جیسے آپ کسی دوسرے میں جاتے ہیں، کسی کھانے کی میز پہ جاتے ہیں تو طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں، اور اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا لیتے ہیں کیا نہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو باذوق لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، لیکن کچھ بدذوق لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا بھی کیا. اب بنانے والے نے اتنی محنت کی، اتنا پکایا، اور وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے. زمین بھی ایک وسیع دسترخوان ہے، اللہ تعالیٰ نے رنگ اور رنگ کی نعمتیں اس میں پیدا کی ہیں، اور ہم جو ایسے بدذوق لوگ صرف سو کر ہی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، صرف مخصوص چیزوں کے سرکل میں ہی گم ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کریں. اسلام میں گوشہ نشینی اختیار کرنا عبادت نہیں، اسلام میں سائحون ہونا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان میں غور و فکر کرنے کے لیے، اور ان کو انسانوں کے فائدے کے لیے عام کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوں گی، یہ سب بھی عبادت ہوگی. بس طریقہ درست ہو، نیت درست ہو. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے، اتنی ہیوج چیز کس طرح تمہارے بس میں کر دی کہ تم اس کے اوپر سہولت کے ساتھ سفر کر رہے ہو، اور اس کے اندر پائی جانے والی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. اب یہ زیورات یا وہ موتی یا وہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر پہننا یہ منع ہوتا تو پھر کیا تھا؟ کہ یہ نہ کہا جاتا کہ تستخرجوا منه خلیلتا تلبسونها، نکال کے اگر بیکار چھوڑی دینے تو پھر نکالنے کا کیا فائدہ، وہ اپنی جگہ پر ہی رہے. یہ نعمتیں کس کے لیے بنائی گئی؟ انسان کے لیے بنائی گئی. اگر انسان ان کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے اور جائز طریقے سے ان کو استعمال کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا کینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کو فضل تلاش کرو، فضل تلاش کرو، یعنی محنت کرو، کوشش کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ رہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، کیونکہ جب نعمت بہت استعمال کرے انسان تو شکر بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم میری نعمتوں کو ہاتھ نہ لگانا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان نعمتوں کی قدر کرو، استعمال کر کے مجھے یاد رکھو، مجھے بھول نہ جاؤ. یہ نعمتیں کب انسان کے لیے نقصان دہ ہیں؟ جب انسان ان میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، انہی میں کھو کے رہ جاتا ہے، اور پھر اپنے خالق کو بھول جاتا ہے. یعنی دو ایکسٹریمز میں عام طور پر لوگ ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ انہی چیزوں کی تلاش میں زندگی بسر کر دیتے ہیں اور انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور انہی میں گم ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ان سے بالکل بیزار ہوتے ہیں اور کوئی تعلق نہیں رکھتے. اسلام نہ یہ ایکسٹریم چاہتا ہے نہ یہ چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو آنکھیں کھول کر دیکھو, غور و فکر کرو, انہیں استعمال کرو اور استعمال کر کے اپنے رب کو پہچانو اور اس کا شکر ادا کرو. یہ ہے کرنے کا کام. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر دھلک نہ جائے. یعنی پہاڑ جو ہے یہ محض اونچائی میں نہیں اٹھے ہوئے, یہ زمین کے اندر بھی بہت دور تک فکس ہے. تقریباً دگنا پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے, ایک حصہ باہر ہوتا ہے, بالکل کیل کی طرح. جیسے آپ دیوار میں کیل ٹھونکتے ہیں اور کوئی چیز اس کو لٹکانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, مثلاً اپنی انگلی سے آپ دیکھیے کیل کو, کہ جیسے یہ تین حصے ہیں انگلی کے. اگر آپ مضبوط کیل گاڑنا چاہتے ہیں تو دو حصے کیل اندر ہوگا اور ایک حصے باہر ہوگا تو وہ بوجھ اٹھائے گا. اور اگر آپ ایک حصہ صرف اندر رکھے اور دو حصے باہر رکھے تو اس پہ کچھ بھی رکھنا تو گر جائے گا. تو زمین کو فکس کیا گیا ہے, اس کا جو اوپر کا جو کرسٹ ہے اس کو اندر والے حصے کے ساتھ جوڑا گیا ہے. کس طرح؟ کیونکہ جو اندر کا حصہ مختلف ہے باہر کے حصے سے, باہر کے حصے تو مٹی ہے, نرم ہے, کیونکہ انسانوں کی غذا اور رزق یہاں سے آنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تھامنے کے لیے کیا کیا کہ اس کے اندر پہاڑ گاڑے اور پہاڑ کیلوں کی طرح دو حصے اندر اور ایک حصہ اوپر نظر آتا ہے, اور اتنا مضبوط انتظام کیا کہ زمین انسان کو سنبھالے رکھے. ورنہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو ہر وقت ہر آن زمین پہ زلزلے رہتے اور ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتے. جیسے کبھی زلزلہ آئے تھوڑی دیر کے لیے بھی حرکت ہو زمین کی تو کس طرح انسان کا دل خوف سے باہر آنے لگتا ہے. تو سوچے کیا ہوتا اگر زمین ہر وقت ہی ہلتی رہتی. ہم چلتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کرنا کیا, کچھ رکھتے تو وہ سنبھلتا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے ٹھہرا کر پھر سکون بنا دیا تاکہ ہم دن رات اس پہ کام کریں. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں, خصوصاً سمندر کا سفر کرتے ہوئے. یعنی خشکی کا سفر بھی ممکن نہ تھا اگر اللہ تعالیٰ قدرتی راستہ پہلے سے نہ بنا دیتے, ورنہ ایک علاقہ دوسرے سے کٹا جاتا اور خصوصا اگر بیچ میں پہاڑی سلسلے ہوتے. لیکن اب آپ اگر کبھی ایروپلین پہ سفر کریں اور پہاڑوں کے اوپر سے بھی گزرے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر قدرتی سڑکیں سے بنی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. پانی کی بھی تو چاہیں بھی ہوتی ہیں, اور ویسے بھی انسانوں کے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کچھ شاہراہیں بنا دی اور پھر بعد میں انسان نے اپنی ضرورت کی روڈز بنائی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں. ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اس کو یاد رکھیں. افمن یخلق کمن لا یخلق, پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں؟ یہ ایک طرف یہ ہے اللہ رب العالمین جس نے اتنی نعمتیں بنائی, اور دوسری طرف تمہارے وہ بت اور وہ ہستیاں جنہیں تم معبود سمجھتے ہو, جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ان کو اس کے برابر مقام دیتے ہو. کتنا ظلم ہے, کتنی ناانصافی کی بات ہے. وہ جو پیدا کرتا اور وہ جو کچھ بھی نہیں بناتا وہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اور فلا تذکرون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو, ہوش میں نہیں آتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنا کچھ ہے زمین پر تمہارے لیے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. ابھی دیکھیں کہ نعمتوں کی قسمیں تو بہت سی ہیں. مثلا کھانے کی نعمتیں, کیا آپ گن سکتے ہیں کہ آج تک آپ نے کیا کچھ کھایا ہوا ہے؟ جب سے آپ پیدا ہوئے اب تک کتنی قسم کی چیزیں کھا چکے ہیں؟ شاید ہم وہ فہرست نہ بنا سکیں. انگنت چیزیں ہیں. ایک ایک کھانے کے اندر کیا کچھ ڈالتے ہیں. بعض اوقات مسالوں کی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, مختلف مختلف مختلف, صرف ٹیسٹ کے لیے, خوشبو کے لیے, ذائقے کے لیے, بعض رنگ کے لیے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا ہمارے لیے صرف گھاس اگا دی جاتی, کاٹو اور کھاؤ. ہاتھی بھی تو پل رہا ہے نا گھاس, کافی اچھی خاصی صحت ہے اس کی, ہم بھی پل سکتے تھے اس سے. لیکن ہم نے کبھی اللہ کا احسان نہیں مانا, کبھی شکر ادا نہیں کرتے. ان اللہ لغفور رحیم, بے شک اللہ غفور رحیم ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی واقف ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں تو خاص طور پر ان معبودوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں لوگ انسانی شکل میں پوچھتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے نیک بزرگ ہیں وہ مرنے کے بعد مرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اموات مرتے ہیں غیر احیان، کوئی زندہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک شہیدوں کی زندگی ہے وہ بھی ولیکن لا تشعرون، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس قسم کی، وہ ہماری زندگی سے مختلف زندگی ہے، اور وہ زندگی بھی اس لیے نہیں دی کہ وہ ہمارے کام بنائے، وہ تو اپنے انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن شیطان نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا، وہ لوگ جو نیک تھے جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اور آخر دم تک ڈرتے رہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخص نیک ہو اور پھر وہ اللہ سے ڈرے نہ، اور کسی وقت بھی اس کو یہ گھمنڈ آ جائے کہ میں تو بہت نیک ہو گیا۔ تو جو زندگی کے آخری لمحے تک خود ڈر ڈر کے زندگی بسر کر رہا ہو، جو اپنے بارے میں نہ جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ دوسروں کے کیا کام آ سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر فوت شدہ بزرگان کے بارے میں ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، انہیں تو اپنی قبروں میں یہ نہیں پتا، ایان یبعثون، کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جس کو اپنی موت کے بعد کی زندگی کی خبر نہیں، وہ تمہارے لیے کیا کرے گا، وہ تمہارا کیا کام سنوارے گا۔ کیونکہ پچھلے قوموں میں بھی شرک اصل میں اسی راستے سے آیا ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ قوم نوح کے جو یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے، یہ سب نیک لوگوں کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا۔ پھر وہ لوگ اللہ کو بھول جاتے اور نیک لوگوں سے محبت کرنے لگتے، حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے، یعنی جو اصل ہستی ہے اس کو بھول جاتے اور جو انہیں رب سے ملا تھا ان کو رب بنا بیٹھتے، ان میں کھو جاتے، شخصیت پرستی شروع کر دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ان کی تصویریں بنانا شروع کر دی، کہ چونکہ انہیں دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا تھا، اب یہ فوت ہو گئے ہیں تو ہم ان کی تصویریں دیکھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اگلی جنریشن آئی، وہ خدا کو تو بالکل بھول گئی اور انہیں کو خدا بنا بیٹھی۔ پھر ان کے مجسمے بنا لیے گئے اور ان کے آگے حاجتیں پیش کی گئیں، ان سے دعائیں مانگی جانے لگی، ان کے آگے سجدے کیے جانے لگے، ان کے نام پہ نظر و نیاز کی جانے لگی، اور یوں دنیا شرک سے بھر گئی۔ اسی طرح کی روایات لات، منات اور عزا کے بارے میں بھی آتی ہیں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ بھی آتا ہے کہ لات اور عزا اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ سردیاں لات کے اور گرمیاں عزا کے ہاں بسر کرتے، یہ اس قسم کی خرافات انہوں نے گھیر لی۔